بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 مارچ 2016 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ قیامہ کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرت محترم، 3 جمعوں کے غیر حاضری کے بعد آج حاضری ہوئی ہے. معذرت خواہ ہوں کہ پہلے اطلاع نہ دے سکا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کافی طویل عرصے سے پابندی چل رہی تھی، کوئی ناغہ نہیں ہو رہا تھا. ناگا کچھ ڈیو بھی تھا اور کچھ اور مجھ سے بھی بہتر مدرسین اور مقررین کو سننے کا بھی آپ کو موقع اس دوران ملا. بہرحال الحمدللہ کہ اب اس سفر مبارک سے بھی واپسی ہو گئی جو اللہ نے جس کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے. ہم اس سے پہلے جو تذکیر بالقرآن کے حوالے سے قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے تھے، آخری حصے کا، سورہ مدثر مکمل ہوئی تھی اور اب سورہ قیامہ جو ہے اس کی باری ہے. اگرچہ ڈاکٹر بریگیڈیئر صاحب غلام مرتضیٰ صاحب جو ہمارے بزرگ ساتھی ہیں، انہوں نے اس پر بھی گفتگو کی ہے اور ایک جمعے میں انہوں نے اس کے پہلے رکوع کا پورا بیان بھی کر دیا، مجھے معلوم ہوا ہے. بہرحال ابتدائی چند آیات انشاءاللہ میں اس کی تشریح اور دوبارہ وضاحت کروں گا. موضوع ایسا ہے کہ یہ بار بار آنے والا جو ہے، اگر بار بار بھی آئے تو یہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس کو بار بار دہرایا بھی جائے. دیکھیے، قیامت، اس سورت کا عنوان سورہ قیامہ ہے اور قرآن مجید کی یہ چند سورتوں میں سے وہ سورت ہے کہ جس کا عنوان اس کے موضوع کے حوالے ہی سے نظر آتا ہے، ورنہ عنوان عام طور پر صرف پہچان کے لیے. جس کی مثال میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے کہ سورہ بقرہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے. 2.5 پاروں پر محیط سورت ہے اور دین اور شریعت کے ہر پہلو سے اس میں رہنمائی ہمارے سامنے موجود ہے. عنوان ہے البقرہ اور بقرہ کا مطلب ہے گائے، اور یہ عنوان جو ہے یہ بنی اسرائیل کے ذکر میں ایک واقعے میں گائے کا تذکرہ تھا، تو ایک عنوان اس لیے کہ پہچان ہو کہ یہ سورت جو ہے یہ اس نام سے ہے. یہ سورت اس موضوع پر نہیں ہے، اس میں ساری تفصیلات گائے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ گائے کا تذکرہ تو بالکل برسبیل تذکرہ ہی ہے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سی سورہ مائدہ بھی ہے، سورہ آل عمران بھی ہے، لیکن یہ سورت اول تا آخر قیامت ہی کے ذکر پر مشتمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ وہ موضوع ہے قیامت کا اور آخرت کا کہ قرآن مجید کی کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے جو اس سے خالی ہو، یا کم سے کم بعض صورتیں بہت چھوٹی ہیں تو اس میں ذکر نہیں بھی ملے گا۔ تو یہ کہا جائے کہ کوئی صفحہ شاید ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں آخرت کا ذکر نہ ہو۔ تو یہ اہم ترین موضوعات میں سے ہے، اور بار بار اس کی یاد دہانی جو ہے وہ ضروری۔ آج چونکہ حالات حاضرہ سے متعلق بھی دو اہم ایشوز ہیں، اور ان دونوں کا تعلق صرف حالات سے اور سیاسی معاملات سے نہیں ہے، براہ راست دین و شریعت کے ساتھ ہے، لہذا ان پر بھی کچھ گفتگو ہوگی۔ لہذا میں چند آیات کا یہ ترجمہ کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حالات حاضرہ سے متعلق دو اہم ایشوز پر گفتگو کی کوشش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، لا حرف نفی ہے، نہیں۔ البتہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو آگے بات کی جا رہی ہے اس کی نفی ہے، یہ عربی زبان کا ایک اسلوب تھا کہ کوئی تصور لوگوں کے ذہنوں میں جمع ہوا ہے اس کی نفی کر کے پھر اپنی بات کی جائے۔ لا، تمہارے جو خیالات ہیں، تمہارے تصورات ہیں، وہ ہرگز درست نہیں ہے، اصل حقیقت کچھ اور ہے، اور وہ ہے اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے حوالے سے تمہارا تصور صحیح نہیں ہے، میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی۔ اب یہ قسم جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہی ہے، اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھا رہا ہوں۔ اس کے اندر اپنا ایک دلیل کا ایک وزن ہے، کون قسم کھا رہا ہے؟ جس کی صداقت اور امانت کی تم خود گواہی دیتے ہو، سب سے بڑے گواہ تم ہو، جس نے کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی کبھی غلط بیانی نہیں کی، وہ اتنی بڑی بات کے حوالے سے تمہیں غلط بتائے گا؟ وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ قیامت ہو کر رہے گی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ قیامت کے تصور سے انسان جو ہے وہ اسے الرجی بھی ہے، اور ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا، اسباب بھی بہت سے ہیں، اور ایک سبب یہ بھی ہے بہت بڑا کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہو کر اس نے یہ نہیں بتایا کہ بعد کے حالات کیا ہیں، کن کن مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، اس عالم میں بھیجا، لیکن جب بھیجا گیا ہے تو پہلے ہی انسان کو، حضرت آدم کو بتا دیا گیا کہ یہ دنیا میں قیام عارضی ہے، اصل زندگی موت کی سرحد کے پار ہوگی، اس دنیا میں جو تمہارا قیام ہے یہ پہلا حصہ ہے تمہاری زندگی کا، چھوٹا سا حصہ، امتحانی گوشہ۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں سے تم رخصت کیے جاؤ گے، ہر ایک کو جانا ہوگا، یہ مستقل قیام نہیں ہے دنیا، اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یہ بتا تو دیا گیا۔ لیکن کسی بھی آدمی نے آج تک آخرت دیکھی نہیں ہے، کسی نے آ کے بتایا نہیں ہے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ عام طور پر تو یہی ہے، اسی لیے مشرکین عرب کا بھی سب سے بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد، ان کی تو ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہیں جو مر چکے ہیں، اور وہ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ ناممکن۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ شخص تمہیں یہ بتا رہا ہے، أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، یہ جو سرداران قریش تھے، اور ہر دور میں رسولوں کی مخالفت میں سرداران پیش پیش رہے، اس لیے کہ اس نظام کو خطرہ ہوتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مفادات پر زد پڑے گی، تو وہ یہ کہتے تھے یہ رسول تمہیں یہ کہہ رہا ہے، معاذ اللہ، وہ جس انداز سے کہتے تھے میں وہ انداز اختیار نہیں کر سکتا، یہ تمہیں دعوت تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تمہاری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی پھر تمہیں اٹھایا جائے گا. ہائی ہاتھ علی مات وادون, ناممکن ناممکن, بالکل ناقابل فہم بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. تو یہ ہے کہ جو ایک تصور تھا کہ ہاں, چنانچہ اسی بنیاد پر مشرکین سردار جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے ہمارے سامنے پیش کرو, پھر ہم مانیں گے کہ ہاں کوئی دوبارہ زندگی ہے. یہ ہے ڈھٹائی کا انداز. یہ زندگی انسان گزار رہا ہے, اسے پتا ہے, اپنے نفع نقصان کا اسے معلوم ہے, ہر لمحہ وہ محسوس کر رہا ہے یہ زندگی تو ہے, اگلی زندگی کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم. لہذا اس پر ایمان لانا ہے واقعتاً ایک بہت مشکل کام. چنانچہ اس میں جو دلائل دیے گئے ہیں, ایک خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, آپ کا کردار, عظمت کردار, الصادق اور الامین, وہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے. اور دوسری دلیل دی ہے کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ, اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی. انسان کے اندر نفسانی اعتبار سے بہت سے گوشے ہیں, جس کو عام زبان میں ہم یہ کہتے ہیں, ایک پورا حیوان بھی موجود ہے لیکن انسان کے اندر ایک فرشتہ بھی موجود ہے. فرشتے والی اوصاف بھی انسانوں کے اندر ملتی ہیں اور حیوانی اوصاف بھی انسان کے اندر موجود ہیں. آدمی زیادہ طرفہ معجونس از فرشتہ, سرشتہ وز حیوان. یہ انسان جو ہے شیخ سعدی کہتے ہیں کہ عجیب معجون ہے, مرکب ہے, کچھ چیزوں کو جمع کر کے معجون بنایا جاتا ہے, یہ بھی اجزاء ڈالو, یہ بھی ڈالو, یہ بھی ڈالو, ایک معجون تیار کرو. تو یہ بھی عجیب معجون ہے انسان. از فرشتہ سرشتہ وز حیوان, فرشتے کو حیوان کے ساتھ جوڑ کر ایک چیز بنائی گئی. تو یہ جو ہے اسی کا پہلو یہ ہے کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کا بھی ایک شعور رکھا گیا جو حیوانات میں نہیں ہے. اور حیوان کے حوالے سے ہم کہتے ہیں وہاں کا اصول کیا ہے, جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس, جو طاقتور ہے وہ دوسرے کو ہڑپ کرے گا. وہاں تو کوئی اخلاقیات نہیں کسی اعتبار سے بھی, نہ جنسی اعتبار سے اخلاقیات ہیں اور نہ رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے کوئی اخلاقیات نہیں. انسان کے اندر ہے ایک حیا ہے, ایک شرم ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ غلط کام کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے تو اندر سے نفس ملامت کرتا ہے, کسی کا حق مارتا ہے اور بظاہر اسے کامیابی ملی ہے کہ اس نے ایک ایسی چیز حاصل کر لی ہے جو اس کا حق نہیں تھی لیکن وہ بھی اس پر قابض ہو گیا. حیوانی نفس خوش ہو رہا ہے لیکن اندر سے جو ہے وہ انسانی نفس جو ہے وہ فرشتے والا پہلو وہ آپ کو بتا رہا ہے, ضمیر بتا رہا ہے کہ یہ کام غلط کیا ہے, تمہیں حق نہیں تھا. وہ پنچ کرے گا. یہ پنچنگ جو ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک نظام دنیا میں بظاہر نظر آ رہا ہے, ایک نظام کچھ اور ہے, حقیقت کچھ اور ہے. یہ کام جو میں نے کیا دنیاوی اعتبار سے تو مجھے فائدہ ہوا لیکن اندر سے ملامت ہو رہی ہے کہ کیا میں نے غلط ہے. اور دنیا میں اس ضمیر کے فیصلوں کے مطابق جو ہے, ضمیر کی آواز کے مطابق عملاً جو ہے انصاف نہیں ہوتا. یہاں جو ظالم ہے وہ پھلتے پھولتے ہیں. ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا نیب کن کن کو پکڑ رہی ہے اور کیا کیا برآمد ہو رہا ہے اور کس طرح غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے, ان کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے, انہیں بیسک میں مہیا نہیں ہے, اور جو اربوں ڈالر کے مالک ہیں ان کی حوث ختم نہیں ہو رہی. اور وہی ہمارے ایوان اختیار اقتدار میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کیا مذاق ہے؟ اس کا مطلب ہے ضمیر کی آواز اپنی جگہ, لیکن یہ تو یہاں دنیا میں تو اندھیر نگری ہے. اگر یہ ضمیر حق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے مطابق اصل میں انسانوں کو بدلہ ملنا چاہیے جس نے ضمیر کی آواز پر اور نیکی کے رستے کو اختیار کیا ہے, اسے ریوارڈ ملنا چاہیے. انعام کا مستحق وہ ہے, نعمتوں کا مستحق وہ ہے. اور جس نے دوسروں کے ساتھ ظلم کیا ہے, ایک ایک شخص جو ہے وہ لاکھوں انسانوں کا قاتل ہے. یہ 2.5 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ افغانستان میں اور 2.5 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ عراق میں جو مارے گئے ہیں, ایک شخص کا فیصلہ, ایک امریکی صدر ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے بعد یہ جو ہے سارا کچھ ہو رہا ہے. ہٹلر نے کیا کچھ کیا؟ کہیں ہے جہاں ان کو صحیح معنوں میں سزا مل سکے؟ کوئی ہے عدالت؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ضمیر، یا تو ضمیر بے معنی ہے، لیکن وہ بے معنی نہیں ہے، وہ تو انسان محسوس کرتا ہے کہ ہے. تو اس کے مطابق یہ لوامہ، یہ ضمیر ہی بتا رہا ہے کہ قیامت ہونی چاہیے جہاں پر نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بھرپور صلہ ملا دیا جائے، اور جو ظالم ہیں ان کو بدترین سزا جو ہے وہ دی جائے. ورنہ تو یہ اندھیر نگری ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی کام بھی ناحق نہیں کرتا، بے مقصد نہیں کرتا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ہر شے اس کائنات کی با مقصد ہے، ایک پتا بھی بے مقصد نہیں ہے، ایک تنکا بھی بے مقصد نہیں ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو انسان، جو اشرف المخلوقات ہے، اس کی تمام، یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں جس کو سب سے افضل قرار دیا ہے، شاہکار ہے اس کی تخلیق کا، وہ بے مقصد پیدا کر دیا گیا؟ ممکن نہیں ہے. تو اگر ذرا اندر جھانکو گے تو یہ جو مورل لا ود ان ہے، جو کانٹ نے بھی کہا تھا، یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی اللہ ہے. تو لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ ہے اور قیامت ہوگی، یہ نفس اللوامہ کی گواہی ہے، اپنے انسان کے اندر ضمیر کی گواہی. ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ اب وہ جو سارے اعتراض کیا جاتے تھے کہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، جس اللہ نے یہ پوری کائنات پیدا کی ہے، اور آج کے انسان کو تو زیادہ پتا ہے کہ کائنات کی وسعتیں کتنی ہیں اس 1400 سال کے مقابلے میں، اور کیا اس کی وسعت ہے، کیا اس کی پہنائیاں ہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں جو اس کائنات کے اندر بکھری ہوئی ہیں، جنہیں ہم ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، اللہ کا انکار کر دیتے ہیں. نیچر، قدرت، یہ آج کا ایک وہ لفظ ہے جس کے پیچھے ہم اپنے ایمان کو غائب کر کے اللہ کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں کائنات سے. نیچر، اس پر غور نہ کرو کہ کون ہے جس نے پیدا کیا، بس یہ چیزیں ہیں، اس سے فائدہ اٹھاؤ، ان کی تحقیقات کرو، اس کے اندر جو ہے وہ آگے سے آگے نالج حاصل کرو. نیچر، قدرت، فطرت، یہ خوبصورت عنوانات ہیں، لیکن اس میں اصل میں پیچھے کیا ہے؟ اللہ کا انکار. نیچریت یہی ہے. تو کیا وہ رب کے جس نے یہ ساری عظیم کائنات بنائی ہے، وہ کیا تمہاری دوبارہ ہڈیوں کو تمہارا جمع نہیں کر سکے گا، تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ اس کی قدرت اور اس کی جو ہے خلاقی، وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ دلیل بار بار آئی ہے. کیا ہم ان ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہڈیاں بھی جو ہیں گل سڑ جائیں گی، پھر یہ کیسے ہوگا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، نہیں، اصل بات یہ ہے، ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کی ایک ایک پور کو درست کر دیں. اب آج کے انسان کے لیے اس کے اندر بہت بڑی دلیل ہے. اس وقت کے انسان کو نہیں معلوم تھا کہ ہر انسان کے ڈونگریوں کے پور ہیں، یہ مختلف ہیں. وہ انسان اگر کسی زمانے میں چند سو تھے، اور آج جو ہے وہ آبادی 7 ارب سے زائد ہے، تو یہ 7 ارب ہوں یا 10 ارب ہو جائیں، ہر انسان کے پور الگ الگ ہیں، فنگر پرنٹس. ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے ایک ایک پور کو دوبارہ درست کر دیں. اللہ اکبر، یہ ہے آج کے انسان کے لیے اس کے اندر رہنمائی ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس کو تم فطرت کہتے ہو، اور فطرت نے یہ کچھ کیا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے. اور اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ یہ اس کی مثال کیوں دی گئی ہے، اس پور کی. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل مسئلہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور میں ہی آگے بڑھتا چلا جائے. اس زندگی کے اندر جس کو موقع ملے ہوئے ہیں، گناہوں کے، لوٹنے کے، لوٹ کھسوٹ کے، جو بھی یہاں سے حاصل کرنے کے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر کمی نہ آئے، کیونکہ اگر فطرت اور اس ضمیر کی آواز پر لبیک کہے گا تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، وہ عادی ہو چکا ہے، وہ ان غلط کاموں کا جو ہے عادی بن چکا ہے، اب وہ چھوٹتے جو ہیں وہ چھوٹتے نہیں بنتی۔ جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، چھوٹتی نہیں ہے، وہ جو کہا گیا ظالم لگی ہوئی۔ یہ جن چیزوں کا عادی ہو چکا ہے، جن تعیشات کا اور جن چیزوں کا اور نفسانی خواہشات کا غلام بن کر جو کچھ کر رہا ہے، اب پیچھے ہٹنا مشکل ہے، لہذا ڈٹائی سے انکار کر دو۔ چونکہ کوئی آج تک ہم نے دیکھا نہیں، کوئی شخص مر گیا ہو اس کے کئی سو سال بعد زندہ ہو کر آیا ہو، کوئی ہم نے دیکھا نہیں ہے، لہذا آخرت کا انکار ہی کر دو، یہی موت پر خاتمہ ہے۔ چنانچہ آج کا یہ فلسفہ کیا ہے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، زندگی گزارو ان بنیادوں پر۔ کامیاب شخص کون ہے؟ جسے ان بنیادوں پر سب سے زیادہ اس دنیا سے حصہ مل گیا ہے، وہ کامیاب۔ تو یہ اس وجہ سے عقل بھی مانتی ہے، اس کی ضمیر بھی کہہ رہا ہے کہ ہوگا، لیکن ڈھیٹ بن کے انکار کرتا ہے۔ یسألو ایان یوم القیامہ، اور جب دلیل کے آگے کوئی اور اس کے کچھ جواب نہیں بنتا تو پوچھتا یہ ہے، اچھا یہ بتائیں کہ قیامت ہوگی کب؟ ٹھیک ہے آپ نے دلائل دیے، دلائل ہوں گے، چلیں یہ بتائیے، آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ یہ انہیں کوئی ایسا نہیں تھا، کوئی ابہام ہے جس کے لیے کہ اگر اس کی وضاحت ہو جائے تو اس سے ان کا سارا مقدہ حل ہو جائے گا، بلکہ خام خاص زج کرنے کے لیے ایک سوال، یہ انکار ہی کا ایک طریقہ ہے اصل میں، ڈیٹ بن کر انکار کرنے کا۔ اس پر جو کمنٹ دیا ہے، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، ٹھیک ہے آج انسان کو چھوٹ ہے، جو مرضی کہے، وہ اللہ کو گالی بھی دے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کرے، اور توہین کرنے والوں کو کوئی پروٹیکشن بھی دے، یہ سب چھوٹ ہے کرو، لیکن وہ وقت آئے گا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب نگاہیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند گہنا جائے گا، یہ تم دیکھ رہے ہو نا کہ یہ کائنات ہمیشہ جیسے رہے گی، نہیں، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ، یہی انسان جو آج پوچھ رہا ہے قیامت کا دن کب ہوگا اور سو اعتراضات کرتا ہے، اس وقت کہے گا، ہے کوئی جائے فرار، کوئی پناہ گاہ ہے آج؟ اب نظر آ گیا کہ جو کچھ رسول بتاتے تھے وہ تو حقیقت بن کر سامنے آ گیا ہے، لہذا اب وہ تلاش کر، عین المفر، کوئی جائے فرار ہو، کوئی بھاگ جانے کی جگہ، کوئی چھپ جانے کی جگہ، کلا لا وزر، ہرگز نہیں، اب کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں، اب تمہارے پاس دنیا میں تو سارے آپشن تھے، اب کوئی آپشن تمہارے پاس نہیں ہے۔ کوئی شخص چاہے کہ جی میں میدان حشر میں نہیں جاؤں گا، یہ اب اس کا اختیار نہیں ہے، اختیار دنیا میں اللہ نے اس کو دیا تھا، خیر اور شر کے دونوں راستوں کا، وہ ختم ہو گیا، اب وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور جو اس نے بتا رکھا ہے پہلے سے رسولوں کے ذریعے، ایک لاکھ سے زیادہ نبیوں کے ذریعے بتایا ہے، سینکڑوں رسول بھیجے ہیں، بے شمار کتابیں نازل کی ہیں، یہی بتانے کے لیے کہ یہ دنیا صرف دار الامتحان ہے، اصل زندگی وہ ہے، اس کی فکر کرو، تمہیں اپنے مستقبل کی بڑی فکر رہتی ہے لیکن تمہاری آنکھیں اندھی ہیں کہ تمہیں مستقبل صرف دنیا کا نظر آ رہا ہے، جو اصل مستقبل ہے، جو ابدی زندگی ہے، اس کو بھلائے بیٹھے ہو، اس سے زیادہ بڑا احمقانہ کام کوئی نہیں۔ اور آج کی دانش کی انتہا یہ ہے کہ بس آخرت کو بھلا کر اور دنیا ہی کے اندر لگ جاؤ، یہ ہے دانش آج کی۔ الى ربك يومئذ المستقر، اب تو جا کر کھڑے کیے جاؤ گے اپنے رب کے حضور، یہیں پر میں اس وقت کے مطابق ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ بقیہ سورت کا مطالعہ بعد میں کریں گے۔ جن دو ایشوز پر گفتگو کرنی ہے، ایک تو عاشق رسول ممتاز قادری کی شہادت کا معاملہ جو سامنے آیا، اور یہ چونکہ جب یہ واقعہ ہوا تھا سلمان تاثیر کو انہوں نے قتل کیا تھا اور کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، غیرت رسالت میں ہی قتل کیا تھا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تو اس وقت یہ ساری بحثیں اٹھی تھی، اور الحمدللہ ہم نے بھی سیمینار کروایا تھا کہ مقام رسالت کیا ہے اور احترام رسول کے تقاضے کیا ہیں اور شاتم رسول گستاخ رسول کی سزا کیا ہے شریعت میں، یہ ساری بحثیں ہو چکی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن تمام لوگوں کو معافی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھیں آپ نے نام لے لے کر ان کا نام لے کر ان کو قتل کروایا، یہ حقیقت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے وہ کس کے کہنے پر کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کے اندر ذاتی انتقام کا شائبہ تک نہیں تھا، حقیقت یہ ہے، یہ امت کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا، اس لیے کہ جو مقام رسالت ہے سورہ حجرات کی جو ابتدائی آیات ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مسلمانوں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرنا، ولا تجہروا له بالقول، اور ان سے اس طرح بلند آوازی سے گفتگو مت کرنا، کہ جہری بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں تو تڑاخ کر کے بلند آوازی سے بات کرتے ہو، عربوں کا معاملہ یہی تھا نا، آواز زبان میں بھی کے بھی اکھڑ تھے بعض، گستاخی مقصود نہیں ہوتی تھی، ایک مزاج کی بات ہوتی ہے، ایک انداز گفتگو ہوتا ہے، دیکھو یہاں احتیاط کرو، چاہے دل میں تمہارے نہیں ہے لیکن یہاں بھی اس معاملے میں خصوصی احتیاط کرنی ہوگی، کہ جہری بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، کہ ذرا سی بھی بے ادبی اگر تم نے کی تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، سب نیکیاں برباد، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا، تم سمجھ رہے ہو میں نے بڑے کارنامے کیے ہوئے اسلام کے دین کی خدمت کے لیے یہ کچھ کیا ہوا ہے، لیکن اگر ذرا سی بھی آواز بھی رمگی آواز سے بلند ہوئی سب صاف، یہ اتنی بڑی وارننگ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی آواز ذرا سی بلند ہو جانا، یا اپنے اس گستاخی کی نیت نہیں ہے لیکن عام انداز میں ان سے وہ گفتگو کرنا جیسے کہ ایک دوسرے سے کرتے ہو، چنانچہ اس کا تقاضا یہ محبوب رب العالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، بہرحال بدقسمتی ہے جو آج جتنا بڑا دانشور بنتا ہے وہ اتنا ہی اس سے دور ہے، لیکن جو اس دور کا صحیح معنی میں دانشور تھا جو مسلمان علامہ اقبال، وہ اس بات کو بہت عمدہ بڑی عمدگی سے سمجھے تھے اور سمجھایا تھا، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے ہندی دی ہماؤس اگر بہون رسیدی تمام بولا بھی، تو جو مقام رسالت ہے اب اس کو وہ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس کو معین کیا ہے، چنانچہ امت کا اس پر اجماع رہا، اور اس میں اصول یہ تھا، ساری تفصیلات تو اب میں نہیں بیان کروں گا، کہ اگر کسی نے کسی شخص کو اس بنیاد پر قتل کیا ہے کہ جس نے اس کے خیال میں گستاخی کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو بہرحال تحقیق کی جائے گی، ایسے شخص کو پکڑا جائے گا جس نے قتل کیا ہے، تحقیق یہ ہوگی کہ واقعی اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے یا نہیں، جس کو مارا گیا تھا، اگر تو ثابت ہو جائے کہ ہاں اس نے واقعی گستاخی کی تھی تو اب اس کو جواباً قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا خون حدر ہے ہمارے ہاں دینی اسلام میں، یہ معاف، ہاں عدالتی تحقیقات یہ ضرور ہوں گی کہ اس شخص نے اس بنیاد پر فلاں شخص کو قتل کیا، لیکن جس کو قتل کیا گیا اس نے واقعی ارتکاب کیا تھا تو عین رسالت کا یا نہیں، اگر ثابت ہو کہ نہیں کیا اب اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر ثابت ہو کہ ہاں کیا ہے، جیسے کہ آسیہ بی بی کے کیس میں بڑا کلیئر تھا، اس نے خود اعتراض کیا ہے، ریکارڈ پر موجود ہے. اب اس کے بعد جو کچھ ہوا، اس کی پیٹھ تھپکنا، اس کو جا کر جو ہے جو بھی کرنا، یہ اور جس قسم کی انہوں نے کالا قانون وغیرہ، اب یہ ساری باتیں جو ہے میں صرف اشارہ کروں گا، اس کی تفصیل بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری عدالت نے جو فیصلہ دیا وہ یہ دیا کہ سلمان تاثیر نے توہین رسالت کا ارتکاب نہیں کیا تھا، لہذا قادری کو، ممتاز قادری کو اب قتل کیا جائے جواباً. فیصلہ یہ دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کیا وہ توہین رسالت کے ذیل میں آتا ہے یا نہیں آتا، اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ جنہیں مقام رسالت کا ہی پتہ نہیں ہے وہ فیصلہ کریں گے؟ یہ زائرین حریم مغرب، ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بنا، ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں؟ اس کے لیے علماء سے معلوم کرو، علماء کا پینل ہونا چاہیے جو یہ بتائے کہ ہاں جو کچھ سلمان تاثیر نے کیا یہ توہین رسالت کے ذیل میں آتا ہے یا نہیں آتا. یہ سیکولر دانشور کہاں سے معلوم کر سکتے ہیں؟ اور یہ فیصلہ دینے والے جو ہیں، یہ خالص شرعی مسئلہ تھا، اس پر علماء کی رائے کو اہمیت دی جانی چاہیے تھی، ان سے کنسلٹ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن یہ ایک دفعہ فیصلہ دے دیا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے آئین میں اسلام موجود ہے، عملاً سیکولرزم ہے، اور ہماری عدالتیں اسی کو تحفظ دے رہی ہیں. کیا شک ہے ابھی سود کے مسئلے میں نہیں آپ نے دیکھ لیا کیا ہو رہا ہے؟ کب کا فیصلہ وفاق شریعہ عدالت نے دیا ہوا ہے؟ 91 کا. کہ یہ سود، یہ جو بینک انٹرسٹ ہے، یہ ربا ہے، اور یہ اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. لہٰذا اس کو ارلیسٹ موسٹ ایک سال کا انہوں نے مہلت دی تھی، ختم کر کے اسلامی نظام لاؤ. آج تک چلا آ رہا ہے، اور اس سے عدالت سے کہا جاتا ہے تو وہ ڈال دیا جاتا ہے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے، چنانچہ اس کے اندر جو ہوا ہے یہ ظلم، اور اس کا اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ ماننا پڑے گا دینی طبقات کو کہ سیکولرزم ہے، حقیقی اسلام نہیں ہے. اور حقیقی اسلام لانے کے حوالے سے جو کچھ کرنا ہے وہ پھر انہیں کرنا چاہیے، ورنہ معاملہ ایسے ہی چلے گا اور بڑھتا ہی جائے گا. بہرحال کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، اور اس کا جو ہے اب بالآخر جو نتیجہ نکلا ہے آپ نے دیکھا، جو جنازہ ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال آج تک تو نہیں ہے، پتہ نہیں آئندہ بھی ہوگی کہ نہیں. عوام کے دل کیا کہتے ہیں، ان کے دھڑک دل، اور ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں اس میں، اور کس قدر پرامن رہا ہے. یہ جو ایک تصور دیا جاتا ہے کہ ہمارے یہ طبقات جو ہیں یہی ہیں سارے تخریب کاری کے ذمہ دار، لیکن اتنا پرامن اور اتنا بڑا اجتماع کیا دکھا رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کا کردار کیا تھا. کیا اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی کہ میڈیا کس کو سرو کر رہا ہے، کس کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے؟ اور پیمرا کے سارے قانون بنے ہوئے ہیں ویسے کہ یہ چیز بھی غلط ہے، یہ چیز بھی غلط ہے، لیکن ہماری حکومتیں بھی آنکھیں بند کیے بیٹھی ہیں، بے لگام چھوڑا ہوا میڈیا کو. اور یہاں آ کر معلوم ہوا کہ اصل حقیقت کیا ہے. اوریا مقبول جان نے آج کالم لکھا ہے اسی موضوع پر، بہت عمدہ کالم ہے، اور کنٹراسٹ دکھایا ہے. ذرا ذرا سی بات کے اوپر میڈیا جو ہے وہ کتنا طوفان برپا کر دیتا ہے، اور اتنے بڑے واقعے کا کس طرح انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے، تو جس سے بالکل ثابت ہو گیا کہ یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ ایجنڈا یقینی طور پر اسلام اور پاکستان کے خلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بہرکیف ایک تو یہ ایشو تھا، اور اس میں اب ہماری دینی جو قیادتیں ہیں اور خاص طور پر جو اصل فالوئنگ تو مسلک کے حوالے سے ہے، دیوبندی مسلک ہے، بریلوی مسلک ہے، اہل حدیث مسلک ہے، شیعہ ہیں، بہرحال یہ ہیں جن کی فالوئنگ ہیں، اور یہ مسلک کے حوالے سے یہ لوگ اگر اکٹھے ہو کر اسلام لانے کے لیے اور یہاں پر حقیقی اسلام کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں تو یہ بہت بڑی قوت، یہ مجمع بتا رہا تھا، کوئی اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، لیکن اب یہ ان کی نااہلی، بدقسمتی سے جس سیکولرزم کا پورے قوم شکار ہے، پوری دنیا شکار ہے، ہم بھی دنیا پرستی میں زیادہ ہیں، دنیاوی مفاد کو زیادہ دیکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے دھڑے بندیاں بھی ہیں، گروہ بندیاں بھی ہیں، اور سب کچھ ہے، یہ ان کا امتحان ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں، اور یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہمارے جو بھی برسر اقتدار طبقہ ہے وہ انہی کے ساتھ ہے، اس کا کوئی تعلق حقیقی اسلام سے ہرگز نہیں ہے، اس اسلام سے نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ دوسرا ایشو جس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے وہ جو پنجاب اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے حقوق نسواں کے حوالے سے، لیکن اس کو بھی سمجھیے کہ اصل میں ہمارا رخ کیا ہے، ہم جا کدھر رہے ہیں، اور ہمارا قبلہ و کعبہ کیا ہے۔ یہاں بھی یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ اسلام ہرگز ہماری پرائیورٹی نہیں ہے، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو، محبوب رب العالمین کو، یا آج کا جو تصور ہے آزادی نسواں کا، جو جس وقت دجالی تہذیب کے حوالے سے اس پوری تہذیب کو دجالیت کے اندر بدلنے میں جس کا سب سے بڑا کردار ہے، اور وہ یہ ہے کہ بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کو عام کیا جائے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ کہ مرد اور عورت ہر اعتبار سے برابر ہیں۔ یہ جو فیمنسٹ تحریک موومنٹ چلی تھی، آزادی نسواں تحریک، یہ اصل میں اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جیو کا ہی ہے، وہ جو ان کے پروٹوکولز ہیں ان کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی، ان کا آپس میں توازن کیا ہو حقوق و فرائض کا، یہ وہی رب بہتر بتا سکتا ہے جس نے انسان مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا، اس نے مرد کی نفسیات اور بنائی ہے، عورت کی نفسیات اور بنائی ہے، دونوں مل کر ایک مقصد کو پورا کر رہے ہیں، نسل آدم کے فروغ کے لیے اللہ نے اسی کو ذریعہ بنایا ہے، اور یہ توازن اگر صحیح ہوگا تو دنیا کے اندر باقی معاملات بھی درست ہوں گے، یہ بگڑ جائے گا تو ابلیسیت اور دجالیت جو ہیں اس کے لیے رستہ کھل جائے گا۔ چنانچہ یہ تحریک چلائی گئی جس کا آج نتیجہ کیا ہے کہ وہاں کا فیملی سسٹم بالکل تباہ و برباد، بغیر شادی کے رشتے کے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ سارا کام کیا ہو رہا ہے، اور اصل میں پس رہی ہے عورت، لیکن آزادی نسواں کے نام پر اسے جو ہے اس کے حقوق مل رہے ہیں، اس کو یہ دیا جا رہا ہے، بالکل برابر ہو جائے۔ اب بہت سے اعتبارات سے مرد اور عورت بالکل برابر ہیں، شرف انسانیت میں بالکل برابر ہیں، مرد اور عورت، ایک مرد اگر نماز پڑھ رہا ہے تو جو ثواب اس کو ملے گا، عورت کی نماز جو پڑھے گی اس کو بھی وہی ثواب ملے گا، کوئی کمی، اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعتبارات سے برابری رکھی ہے، لیکن ایک معاملے میں اگر دنیا کے اندر صحیح معاملے اعتبار سے یہ خاندانی نظام کو مستحکم کرنا ہے تو پھر اس ادارے کا ایک سربراہ ہوگا اور دوسرا جو ہے اس کے تابع ہوگا۔ کوئی بھی ادارہ ایسا دنیا میں مانا نہیں جاتا کہ جس میں ٹاپ پر دو برابر کے جو ہوں شریک ہو، یہاں تو آپ کی عقل یہ کہتی ہے اور یہاں لا کر آپ برابر کر دیتے ہیں، اور اس ادارے کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اصل میں روشن خیالی کا مظہر ہے، یہ حقوق دیے جا رہے ہیں عورت کو، یہ سب سے بڑی ناانصافی عورت کے ساتھ، لیکن با بہرحال جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، جادو تو اسی کا ہے. ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، چنانچہ ہم نے حوالہ کس کا دیا ہے، کوڈ جو اب بنایا گیا ہے. کوڈ مینز دا کوڈ آف کریمنل پروسیجر آف 1898، انگریز کا بنایا ہوا 1898 کا جو قانون ہے، ہم اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ جاری ہوگا. اندازہ کیجئے ہماری غلامی کا، ذہنی غلامی، اور شرم نہیں آتی کہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ انگریز نے آ کے مسلمان سے حکومت چھینی اور اسلامی پوری عدالتیں ختم کر کے اپنا نظام نافذ کیا حاکم کے طور پر. ہم اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ہم اس کی طرف واپس جائیں گے. اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کورٹ میں جو ہے وہ کسی شک کی تشریح ان دونوں میں سے نہ ملے تو 1860 کا پینل کوڈ جو ہے وہ ہمارے لیے ریفرنس. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، کدھر جا رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. اور پھر حوالہ دیا گیا ہے اس کا کہ جو 1964 میں فیملی کورٹ بنائی گئی تھی، اور میں یہ یاد کروا دوں کہ 1964 میں جو بنائی گئی تھی وہ غلام احمد پرویز نے عائلی قوانین مرتب کیے تھے، اور جس پر تمام مسالک کے علماء نے متفقہ طور پر کہا تھا یہ خلاف اسلام ہے، اور وہ آج تک چلے آ رہے ہیں. اسلام کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہے، الٹی پیش رفت ہے. اصل میں یہ دیکھنے کی بات ہے، باقی اس کے اندر جو شقیں کیا ہیں، کون سی اسلام سے زیادہ متصادم ہے، کوئی کم ہے کیا ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں، ہم نے کس کو اپنا قبلہ کعبہ بنایا ہے. اور یہی سب سے بڑی غفلت ہے دینی طبقات کی کہ 1964 سے وہ آج تک نافذ ہیں لیکن اس کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے انڈیا کے اندر مسلمانوں نے، مسلمان وہاں مائنورٹی میں ہیں، جو سرکاری سینسس ہے اس کے مطابق 11-12% سے زیادہ نہیں ہے مسلمان انڈیا میں، جبکہ خود مسلمان کلیم کرتے ہیں کہ نہیں ہم 16-17% ہیں. چلیں کہیں ان بٹوین ہوگی بات. لیکن انہوں نے پہلے دن سے منوا لیا تھا کہ ٹھیک ہے باقی تو سیکولرزم تم چلاؤ گے، آئلی قوانین مسلمانوں کے جو ہیں وہ ان کی پروٹیکشن کا ہم سے وعدہ کرو کہ اس میں دخل اندازی نہیں دو گے. فیملی لاز، یہ ساری بات فیملی لاز کی ہو رہی ہے، آزادی نسبہ کے حوالے سے. لیکن 1985 میں کلکتہ کی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ ایسا دیا کہ جس میں مسلمانوں کے فیملی لا سے ایک انحراف تھا، شابانو کیس بڑا مشہور ہوا تھا. اس پر وہاں کے مسلمان اکٹھے ہو گئے، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے اور بہت ہی محترم شخصیت، پورے عالم اسلام میں جانے پہچانے، اور انہوں نے سب کو جمع کیا کہ دیکھو آج ایک عدالت نے ہمارے فیملی لا کے خلاف فیصلہ دیا ہے، اگر ہم اس وقت کھڑے نہ ہوئے تو ہمارے فیملی لاز ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اکٹھے ہو گئے ایک پلیٹ فارم پر، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعت اسلامی، وہاں سب اکٹھے ہو گئے. اب وہاں دیکھیے وہ 11% ہیں اس ملک کے اندر، لیکن تحریک چلائی، زوردار تحریک چلائی، لاکھوں کے جو اجتماعات اور مظاہرے ہوئے، گولیاں بھی چلیں، کئی سو شہید بھی ہوئے، لیکن اس کے بعد راجیو گاندھی کی حکومت تھی، اس نے گھٹنے ٹیک دیے اور اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہاں تک بھی اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے فیملی لاز کا مطالعہ کیا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں کسی اور مذہب نے نہیں دیے. چیپ بات اس نے کہی. اور اس نے بہرحال طے کیا کہ آئندہ لوک سبھا میں، یعنی جوائنٹ جو ان کا وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، کہ اب کوئی بھی بڑی سے بڑی عدالت بھی انڈیا کی مسلمانوں کے آئلی قوانین میں مداخلت نہیں کرے گی. تب مسلمانوں نے تحریک ختم کی. پاکستان میں ہم 96% ہیں مسلمان، ڈوب مرنے کا مقام ہے. 1964 سے وہ چلے آ رہے ہیں اور اب اس میں اور پیش رفت ہوئی ہے. یہ جو حقوق نسواں بل ہے یہ اس میں اور پیش رفت ہے اسلام سے ڈیویشن کی. اور مجھے یاد ہے اس وقت مولانا ابو الحسن علی ندوی کی ایک تقریر، انہوں نے کہا تھا اے ہندوستان کے مسلمانوں، اگر تم سے تمہارے عائلی قوانین چھین لیے گئے تو تم مسجد میں تو مسلمان ہوگے، اپنے گھروں میں کافر ہوگے۔ فیملی لا کا تعلق گھر سے ہے نا، گھر کے ادارے سے۔ تو آج مسلمان، آج پاکستان کا مسلمان گھر میں کیا ہے؟ یہ ہے وہ المیہ۔ ہم اس کی چھوٹی چھوٹی باریکیوں میں پڑھنے کی بجائے اصل بات یہ کہ اسلامی نظام یہاں پر نہیں ہے، اور یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس سے اور زیادہ ڈیویشن پہ ہم جا رہے ہیں، اور ہم تو غلام ہیں ان کے۔ چنانچہ ہوا کیا تھا، اس کا پس منظر بھی جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پنجاب اسمبلی میں اس بل کی منظوری سے ایک مہینے پہلے ہالینڈ کی ملکہ میکسیما پاکستان تشریف لائی تھی، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی سفیر بھی ہیں وہ، اور فیمنسٹ موومنٹ کی جو سب سے بدترین شکل آج کل دنیا میں چل رہی ہے وہ اس کے نمائندہ ہیں، جو بہت ہی زیادہ آزادی کی قائل ہیں عورتوں کی، اور ہم جنس پرستی کی بھی حمایت کرتی ہیں۔ ورلڈ بینک کے صدر بھی ساتھ تھے، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ دیکھیے ایک طرف وہ آ رہی ہے اور ساتھ ورلڈ بینک کے صدر بھی آ رہے ہیں، کیا مطلب ہے کہ ان کی دی ہوئی سفارشات کے اوپر عمل کرو گے تو ورلڈ بینک بھی آپ کو لون دے گی۔ دیکھیے کیا کیسے کیسے کھیل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ ساتھ ہی وہ جو ہے چھچڑا بھی لٹکا دیا گیا ورلڈ بینک کا۔ تو چنانچہ یہ وہ پس منظر ہے کہ جس کے بعد یہ ہماری پنجاب کی اسمبلی نے یہ بڑا جو کارنامہ سر انجام دیا ہے جو آپ کے سامنے یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو آپ کو معلوم ہے شرمین عبید چنائے کی جو فلم دکھائی گئی ہے وہ بھی، اس کو بھی بہت زیادہ یہاں پر پذیرائی دی جا رہی ہے حکومتی سطح کے اوپر۔ یہ سب کا سب ایجنڈا مغرب کا ہے۔ لہذا اقبال کے اسی شعر پر بات ختم کروں گا، یہ زائرین حریم مغرب، اصل میں اشعار کا ترجمہ بھی کرنا پڑے گا ساتھ۔ یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہی ہوں۔ ہم جاتے ہیں بیت اللہ اور حرم نبوی اس کے زیارت کے لیے، یہ جاتے ہیں انگلینڈ اور وغیرہ امریکہ۔ یہ زائرین حریم مغرب، یہ مغرب کے طواف کرنے والے ہیں وہاں کے کعبے کا، واشنگٹن کا۔ یہ کتنے ہی ہمارے رہبر بنے ہوں، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے کیا واسطہ، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہوں۔ یہاں تجھ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور خود اللہ تعالی کی طرف۔ یہ تو پھر ہمیں اسی طرف لے جائیں گے، اس لیے کہ انہیں دنیا کا اقتدار جو ہے اور یہاں کے مفادات یہ عزیز ہیں۔ بدقسمتی سے کمنٹ کرتے ہوئے تو اچھا نہیں لگتا، لیکن جب ساری حرکتیں اتنی واضح ہوں، اتنی سامنے ہوں کہ بالکل رائٹنگ آن دا وال کتنا نظر آ رہی ہیں کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں، تو پھر اس پر کمنٹ کیے بغیر چارہ بھی نہیں رہتا۔ لیکن یہ لے جانا چاہتے ہیں اسی طرف جو پاکستان کے اعتبار سے بدترین انجام کا پھر موجب بنے گا اگر ہم نے اسی رستے پر سفر جاری رکھا۔ یہ اسلام کے نام پر بنا تھا، اور اگر ہم نے اسلام سے اسی طرح غداری جاری رکھی تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔